کوٹھ آگ لگا دے. اس طرز حکومت کو کوٹھ آگ لگا دے. اس باغ کی ہر شاخ کو, اس باغ کی ہر شاخ کو, ہر گل کو جلا دے. جینا ہے تو جینا ہے, جینے کے لیے مرنا پڑے گا. اسلام کی تمنا بھی یہی تھی, تمنا آپ کی بھی یہی ہے کہ جینا ہے تو جینے کے لیے مرنا پڑے گا. یہ کام ضروری ہے مگر کرنا پڑے گا. باطل سے بغاوت کر, باطل سے بغاوت کر, بس کام یہی ہے. اس دور میں شہباز کا پیغام یہی ہے. شیر اسلام سے
عدل ہلا دی جائے, کوئی زنجیریں عدل ہلا دی جائے, جہانگیر کو پھر صدا دی جائے. اور یہ دیوانہ انصاف کا طالب ہے, لوصولی سے صدا دی جائے. یہ دیوانہ انصاف کا طالب ہے, لوصولی سے صدا دی جائے. اور میرے کاج کو بیڑیاں پہنانے والوں, میرے کاج کو بیڑیاں پہنانے والوں, میرے جذبو کو بھی جیل سکھا دی جائے. اور تم کو زندہ میں مقید جیالو کی قسم, ہمارا صدر آج بھی جیل میں بیٹھا ہے. تم کو زندہ میں مقید جیالو کی قسم, ظلم کے ایور کی بنیاد ہلا دی جائے. زیرے 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 شاید تیرے حکم پر, شاید تیرے حکم پر, شاید تیرے حکم پر اکرواز قدم بڑھو, اکرواز قدم بڑھو. شیروں کی بربادی تک ہم تمہارے ساتھ, شیروں کی بربادی تک, شیروں کی بربادی تک, شیروں کی بربادی تک, بیت اللہ کی حفاظت تک, بیت اللہ کی حفاظت تک اکرواز قدم بڑھو.
الحمد لله اللہ عن المؤمنين إذ يبايعونك الا اسی مکان آ کر محمد رسول اللہ الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم ارتدیتم صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم. معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، انجمن سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوان، انجمن سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام کراچی یہ تیسرے پروگرام سے میں مخاطب ہو رہا ہوں. جبکہ جمعیت علماء اسلام کے کنونشن سے بھی تقریباً آدھ گھنٹہ تک مجھے گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا. ایک دن میں اتنے پروگراموں سے مخاطب ہونا اگرچہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آج کی مذہبی طرف آپ کے دلی جذبات اور آپ کا مختلف علاقوں سے اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہونا مجھے اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ میں آپ سے مختصر مگر جامع چند ایسی گزارشات پیش کروں جو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ اور سبب بن سکیں، اور ساتھ آپ کو سپاہ صحابہ کے موقف سے آگاہی ہو سکے. صحابہ نے ترتیب دیے، اس لیے مجھے اس نوجوان تنظیم کا تعارف، اس کی ضرورت، اس کے عزائم اور اس کے پروگرام سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے. چنانچہ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں عرض کرنا چاہوں گا اور اس امید کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ جتنی دیر تشریف فرما رہے ہیں نہایت سکون کے ساتھ پوری دلجمی کے ساتھ آپ میری گزارشات کو سماعت فرمائیں اور ان سے صرف غور ہی نہیں کریں گے بلکہ ہمارے ساتھ عملی تعاون کا ہاتھ بڑھائیں. جب سرور عالم علیہ الصلات و تسلیم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے ساتھ ایک جماعت نے جان کی بازی لگائی, ساتھ دیا, آپ پر دل سے ایمان لائے اور آپ کے پیش کردہ پروگرام کو جہاں انہوں نے خود مانا وہاں دنیا کے کونے کونے تک اسے محفوظ کر کے پہنچایا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش کردہ پروگرام سے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے اصحاب پیغمبر کو اتنی بڑی مشکلات سے گزرنا پڑا کہ آج ہم ان مشکلات کا تصور تک نہیں کر سکتے. پیغمبر کی جماعت اس وقت تھی کفر کی طرف سے مغلط گالیاں دی گئی, ان کے راستہ میں کانٹے بچھائے گئے, انہیں گرم تیل میں ڈال کر مچھلی کی طرح بھون دیا گیا, لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسد اطراف سے آئے, ان کی چمڑیوں کو اجھیڑا گیا, کھال کھینچی گئی, سولیوں پہ لٹکائے گئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے بچے چین کر ذبح کیے, ان سے وطن چھینا گیا, انہیں گھر سے نکال دیا گیا, ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی, انگاروں پہ لٹایا گیا, ہاتھ میں تیل گاڑے گئے, دیواروں میں چن دیے گئے, یہ وہ واقعات حالات جو تاریخ کے صفحات پر آج بھی محفوظ. یہ میں محض کوئی ناول نہیں پڑھ رہا بلکہ حقائق, تاریخ کا ادنا طالب علم بھی اس حقیقت سے آگاہ کہ پیغمبر کی جماعت کے بعد اس وقت کیا کیا ہوا, جس کا میں نے ادنا کا نمونہ یہ آپ کے سامنے عرض کیا. اور یہ بھی ہوا کہ جہاں یہ ظلم تھا وہاں کفر کی ذہنیت یہ بھی تھی کہ شاید یہ لوگ پیغمبر کے ساتھ کچھ مفادات کی وجہ سے وابستہ ہیں. اگر ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے, انہیں کوئی چیز میسر نہ ہو, انہیں کھانے پینے کی اشیاء نہ مل سکے, ضروریات زندگی میں انہیں اتنا مجبور کر دیا جائے کہ یہ اپنا جینا لوبر سمجھنے لگیں, تو امید ہے کہ یہ پیغمبر کا دامن چھوڑ دیں. اور جب یہ پیغمبر کا دامن چھوڑ جائیں گے تو پیغام نبوت آگے نہیں نکل سکے گا. کتاب ہدایت کے الفاظ ہیں جو کفر کی زبان سے نکلے اور اللہ نے ان کو اپنی آخری کتاب میں محفوظ کیا کہ کفر کی ذہنیت کیا تھی. لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفق, خرچ نہ کرو ان لوگوں پر, لا تنفقوا على من عند رسول اللہ, جو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے رہتے ہیں قریبی. یا اپنی زبان میں اس کا کوئی بھی سادہ سا مفہوم آپ ادا کر لیں. ان پہ کوئی چیز خرچ نہ کی جائے, ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن کے الفاظ ہیں کہ کفر کی ذہنیت یہ تھی حتی ینفق, یہ پیغمبر کا دامن چھوڑ دے بھاگ جائیں. اور جب یہ بھاگ جائیں گے تو دین آگے نہیں نکل سکے گا, پیغمبر کا پیغام آگے نہیں پھیل سکے گا, لوگوں تک نبی کا موقف نہیں جا سکے گا. اور جب پیغمبر کے موقف کو آگے منتقل کرنے والے افراد نہیں ہوں تو تنہا نبی رسول کچھ کہتا رہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہو. یہ کفر کی ذہنیت تھی جو اس آیت نے بیان کی ہے بتائی. اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اصحاب رسول کے لیے کفر کی ذہنیت آج سے 1400 سال پہلے تھی وہی ذہنیت آج. آپ کتنی توجہ دیں گے میری گزارشات پر اتنا ہی بات ذہن میں اترے گی انشاءاللہ. کچھ میں آپ کے جذبات سے پورا اترنے کی کوشش کروں گا آگے چل کر, اور کچھ آپ میرے جذبات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا. کفر کی ذہنیت اس وقت یہ تھی, اگر نبی کے ساتھ جماعت نہ ہو تو دین یہیں مٹ جائے. اور کفر کی ذہنیت آج بھی یہ ہے کہ اگر نبی کی جماعت کو مجروح کر دیا جائے تو دین مٹ جائے. فرق اتنا ہے کہ اس وقت کا کافر اصحاب رسول کا سوشل بائیکاٹ کر کے ان پر براہ راست ظلم کر کے, ستم کر کے, تشدد کر کے یہ چاہتا تھا کہ نبوت سے کاٹ دیا جائے تو دین ختم ہو جائے گا. گویا اتنا وہ سمجھتے تھے کہ دین کی اشاعت کا واحد ذریعہ پیغمبر کی جماعت. قرآن کریم کے ان الفاظ سے آپ کتنا غور کریں گے میرے موقف کی تائید. لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفق,
کچھ خرچ نہ کرو ان لوگوں پر جو رسول کے پاس بیٹھتے ہیں حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں۔ بھگانا کس لیے چاہتے تھے؟ کہ اگر یہ جماعت رہی تو پیغمبر کے ہر فعل کو، ہر گفتگو کو یہ محفوظ کرے گی اور آگے پہنچائے گی، اور اس کے ذریعے نبوت کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اور اگر یہ نہیں رہیں گے تو نبی کی آواز آگے نہیں جا سکتی۔ لہذا اس وقت کے کفر نے یہ ضروری سمجھا کہ اس جماعت کا خاتمہ کیا ہے۔ پھر خاتمے کے اسباب تلاش، ان اسباب میں ظلم بھی تھا، ستم بھی تھا، سوشل بائیکاٹ بھی تھا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ جماعت نہ ہو تو دین آگے نہیں جائے۔ گویا اتنا وہ سمجھتے تھے کہ دین کی اشاعت کا واحد ذریعہ پیغمبر کی جماعت۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو وہ کافر سمجھتے تھے یا نہیں؟ اگر وہ یہ نہ سمجھتے ہوتے، ان کی نگاہ نے اصحاب رسول کا کوئی وزن نہ ہوتا تو انہیں کوئی ضرورت تھی ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کی، یا ان پر ظلم و ستم ڈھانے کی، یا انہیں ختم کرنے کی انہیں کیا ضرورت؟ ان کی تمام تر محنت کوشش کاوش اصحاب رسول کے خلاف صرف اس لیے تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دین کی اشاعت کا یہ واحد ذریعہ آنے والی نسلوں تک بھی دین ان کے ذریعے پہنچے، اور آج ان جس دور میں کفر مقابلہ کر رہا تھا اس وقت بھی دین انہی کے ذریعے پھیلے گا۔ اگر یہ نبوت سے جدا کر لیے جاتے ہیں تو پیغمبر کی تنہا آواز کہاں جائے گی؟ کون سنے گا؟ کون پھیلائے گا؟ محفوظ کون کرے گا؟ آنے والی نسلوں تک وہ پہنچے گی کیسے؟ یہ سوچ تھی اس وقت سے کو۔ اس سے دو باتیں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کافر کی سوچ اس وقت یہ تھی کہ یہ جماعت ختم ہو تو دین آگے نہیں چل سکے گا۔ نمبر دو اس کی سوچ یہ بھی تھی کہ دین کا واحد ذریعہ اصحاب رسول ہے، آگے پھیلانے، لہذا ہر لحاظ سے اس نے یہ زور اور قوت صرف کی کہ کسی نہ کسی صورت میں پیغمبر کی جماعت کو پیغمبر سے جدا کر دیا جائے۔ چنانچہ جو ہر باب نبی کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے اختیار کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ لیکن جو افراد پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے وہ ایسے نہیں تھے جنہیں ظلم کر کے ہٹا لیا جائے، نہ وہ ایسے تھے کہ جنہیں ضروریات زندگی سے محروم کر کے پیغمبر سے توڑ لیا جاتا، اور نہ ہی ان کی نگاہ میں پیغمبر کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد کل اولاد یا جائیداد لین ہوئے۔ جس شخص نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے دل سے کلمہ پڑھا پھر وہ دنیا وما فیہا سے بے نیاز ہو، اس کی نگاہ میں پھر کسی اور چیز کی وقت نہیں رہی، نہ جائیداد اسے چکا سکتی، نہ اولاد کا پیار اور اس کی محبت اسے رائے حق سے ہٹا سکتی، نہ ہی اس کو اس کی اپنی جان رائے حق سے الگ کر سکتی۔ اور یہ تاریخ کے صفحات پر آج بھی واقعات موجود ہیں کہ کتنے صحابی ہیں جن کی کھال ادھیڑی گئی لیکن ان کی زبان سے پیغمبر اور اسلام کے خلاف تو کوئی جملہ برآمد نہیں ہوا۔ پھر سیدنا بلال کو لے لیجیے، ہاتھ میں تیل گڑے ہوئے، تپتی ہوئی زمین سے لٹایا ہوا، سینے پر پتھر رکھا ہوا، اور کفر کا مطالبہ یہ ہے کہ نبوت کا دامن چھوڑ دیجئے. کیا چھوڑ دیا؟ کیوں؟ اللہ نے اپنے رسول کو ساتھی ایسے نہیں دیے تھے جو کسی بھی صورت میں خریدے جا سکتے یا چکائے جا سکتے. اور کفر حقیقت کو ڈھانپ چکا تھا کہ اگر یہ جماعت برقرار رہتی ہے تو دین آگے ہی رہے، اور اگر یہ مٹ جاتی ہے تو دین مٹ جائے. یہ اس وقت کے کفر کی سوچ، اور اسی سوچ کے مطابق انہوں نے ظلم بھی کیا اور اصحاب رسول کا پرشن بائیکاٹ بھی کیا، انہیں اپنے گھر سے بھی نکالا، ان کی جائیدادیں بھی چھینی، ان کے بچے بھی ذبح کیے، سب کچھ کیا، لیکن اس سوچ کے ساتھ کیا کہ اگر یہ جماعت باقی رہتی ہے تو دین باقی رہے گا، نبوت کا نام باقی رہے گا، اور اگر یہ جماعت مٹ جاتی ہے تو دین مٹ جائے گا اور نبوت کی آواز آگے نہیں پھیل سکے. اصحاب رسول نے اپنے عمل سے کفر کی تمام تر سازشوں کو ناکام کیا، ان کے تمام پروگرام فیل کیے، اور پیغمبر کے دامن سے وابستہ رہ کر دین کی ایک ایک بات، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کو محفوظ کر کے آج ہم تک پہنچا چلا. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ جی آپ میری بات سمجھ تو رہے ہیں نا؟ جی اگرچہ میں متعدد تقریریں کر چکا ہوں، لیکن آپ کی آمد کو دیکھ کر میں آپ کا کچھ وقت لوں گا. ابھی میں لین ٹکٹ نہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جنون ہے اس بات کا. تو جتنا وقت اس میں صرف ہو جائے گا آپ سمجھیں گے ہماری آپ پر طرح. اللہ مجھے معاف کرے، میں تقاریر کسی یعنی شوقیہ انداز میں نہیں کر رہا، نہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک جنون کے ساتھ کر رہا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں. اور وہ جنون بھی یہ کہ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس لمحے میں ہم اصحاب رسول کا تذکرہ نہ کر رہے ہو. اس لیے اگر آپ نہیں سکیں گے تو شاید میں بھی نہ سکوں، لیکن یہ پھر درخواست کروں گا کہ آپ کو میری گفتگو پر پوری توجہ دینا چاہیے، تاکہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس کے کچھ نتائج نکلیں. یہ میری تمہیدی گفتگو ہے جس پر میں اگلی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں. کفر کی ذہنیت یہ تھی کہ اگر صحابہ باقی رہتے ہیں تو دین باقی رہے گا، اور اگر انہیں مٹا دیا جائے تو دین مٹ جائے گا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس جماعت کی موجودگی میں پیغمبر کے پیغام کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. نبوت اگر کوئی گفتگو بند کمرے میں کرے گی تو یہ اس کو پوری دنیا میں پھیلا دے. پیغمبر اسلام کسی پہاڑی کی چوٹی پر کوئی بات کہیں گے تو یہ جماعت اس کو پورے عالم میں پھیلائے. یہ کفر کو معلوم ہے. راہ چلتے ہوئے اگر پیغمبر نے کوئی بات کہی یہ جماعت اسے پھیلائے، حتیٰ کیوں نہیں یہ معلوم تھا کہ صرف بات نہیں، یہ پیغمبر کا چلنا بھی دنیا میں پھیلائیں گے کہ نبوت چلا کیسے کرتے. یہ پیغمبر کا سونا بھی دنیا تک پہنچائیں گے کہ نبوت نے آرام کیسے کیا. یہ بھی بتلائیں گے کہ پیغمبر نے وضو کیسے کیا ہے، نماز کیسے پڑھی، بیت اللہ کا طواف کیسے کیا ہے، خانگی زندگی کیسے گزاری ہے، دوست آباد کے ساتھ زندگی کیسے گزاری ہے، دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، خطبات کیسے دیجیے، ان کو یہ معلوم تھا کہ پیغمبر کا ایک ایک لمحہ یہ جماعت محفوظ کرے گی اور اسے آگے پہنچائے گی، اور اس صورت میں محمد رسول اللہ کے پیغام کا راستہ نہیں رک سکے گا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کا راستہ روکنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ان کی جماعت کا وہ سکار، یہ نہیں ہوں گے تو پیغام آگے جا نہیں سکے گا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ محمد رسول اللہ کیا لائے تھے، کیا کہنا چاہتے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے. یہ ذہنیت تھی کو جس کی وجہ سے انہوں نے صحابہ پہ ظلم بھی کیا، سوشل بائیکاٹ بھی کیا، اور یہ اعلان بھی کیا کہ ان پر کچھ خرچ نہ کیا جائے، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ پیغمبر کا دامن چھوڑ دیں. یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں، میں کسی عام کتاب کا حوالہ نہیں کرتا. لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہ آیت بتلاتی ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ دشمنی کرنے والے طبقے کا ذہن کیا تھا، انہوں نے کیا کیا اور وہ کون لوگ جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے یہ اعلان کیا کہ لا تنفقوا على من عند رسول اللہ، ان لوگوں پر کچھ خرچ نہ کیا جائے جو رسول اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں. یہ الفاظ کہنے والے لوگ کافر تھے یا مسلمان تھے؟ اونچی آواز سے یہ پکی بات ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. قرآن کے الفاظ ہیں لا تنفقوا على من عند رسول اللہ، کہنے والے کافر. اور قرآن اطلاع دیتا ہے کہ کہا انہوں نے یہ کہ نبی کے ساتھیوں پر کچھ خرچ نہ کیا جائے. کیوں؟ تاکہ یہ نبی کا دامن چھوڑے. کفر کی سوچ تھی کہ ہم اس طرح راستہ تنگ کریں گے، دائرہ تنگ کریں گے، یہ نبی کا دامن چھوڑ جائیں گے. تو پھر کفر کی ذہنیت کو پیغمبر کی جماعت میں فیل کیا یا نہیں کیا؟ دامن چھوڑ گئے یا وابستہ رہے؟ بلند آواز سے، اگر مخلص نہ ہوتے وابستہ رہتے، دل سے ایمان نہ لائے ہوتے وابستہ رہتے، انہیں دل سے پیغمبر کو قبول نہ کیا ہوتا وابستہ رہتے؟ اونچی آواز سے. بلکہ ایک بات جرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی پیغمبر کو دل سے تسلیم کی ہے، آپ منافق نہیں ہیں، لیکن آج آپ پہ بھی ظلم ہو، آپ بھی بھاگتے ہیں. وہ دل سے تسلیم کرنے والی بھی کوئی اور جنس تھی کہ جس سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں راستہ نہیں چھوڑا، انگاروں پہ لٹا دیے گئے لیکن افسک نہیں کی، ان کے جسد سے خاص اتار دی گئی لیکن پھر بھی میدان نہیں چھوڑتے، مار کھائی، ظلم برداشت کیا، بچے کٹوا دیے لیکن نبوت کا دامن نہیں چھوڑا. مسلمان تم بھی ہو، مسلمان صحابہ بھی تھے، مومن تم بھی ہو، مومن وہ بھی تھے، لیکن تم نے اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بات غلط تو نہیں کہی جی؟ پولیس لاٹھی چارج کرے ہم بھاگتے ہیں یا نہیں بھاگتے؟ خط کہنا، پولیس لاٹھی چارج کرے ہم بھاگتے ہیں یا نہیں بھاگتے؟ ہم لاٹھی چارج سے بھاگتے ہیں. بلال کے ہاتھ میں سٹیل گاڑے گئے، فرق نہیں ہے آپ کے اور ان کے ایمان میں؟ ہم لاٹھی چارج سے بھاگتے ہیں اور خبیب انگاروں پہ لیتا ہوئے اس کے جسد سے چربی نکلتی ہے، اس سے آگ بجھتی ہے، آپ کے اور ان کے ایمان میں فرق نہیں ہے؟ تو جب فرق ہے تو کیوں نہ کہوں کہ جو ان مومنوں پہ تبرا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے. ٹھہریے، میرا قدم مت روکیے، مجھے بات کرنے دیجیے. جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے جو کہہ دی ہے تو کافی نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سپاہ صحابہ یہاں منظم ہو تو ہمارا ساتھ ہے. آپ میری گزارشات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں. رات کا اتنا حصہ بیت چکا ہے کہ اگر میں آپ کو نعرے کی اجازت دوں گا آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں. میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور آپ کے جذبات پر اتنا بھی کنٹرول نہیں کرنا چاہتا کہ آپ اس کا اظہار نہ کر سکیں، لیکن ایسے وقت پہ اظہار کریں کہ جس وقت پر مجھے گفتگو کرنے میں کوفت محسوس نہ ہو. میں جب اپنی گفتگو کا خطاب کروں تو آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں. تاکہ آپ کو سننے میں فائدہ ہو اور مجھے کچھ کہنے کا فائدہ ہو.
میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان تو ہم سے لا
اور دل سے لا.
دل سے نہیں لا. ہر آدمی اپنے دل کو تو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ میں سمجھتا ہوں ہم دل سے ایمان لا. لیکن فرق ہے یا نہیں؟ جی کتنا بڑا فرق ہے؟ جی کتنا بڑا. زمین و آسمان کو میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا. آج کون سی ماں ہے جو اپنی چھاتی سے دودھ پیتا بچہ جدا کر کے کسی مولوی کو دے دے کے یہ بھی جہاد میں لے جائیے؟ بتلائیے نا کون سی ماں ہے؟ چاہے وہ کئی حد کر چکی ہو, چاہے کتنی تحجد گزار ہو, چاہے کتنی نیک اور صالح ہو, لیکن نہیں ملے گی کیا وہ ماں تھی جو چھاتی سے بچہ چھینتی ہے اپنی چھاتی سے اور نبوت کو پیش کر کے کہتی آقا آپ جنگ پہ جا رہے ہیں یہ لے جائیے, جب دشمن کی تلوار کرو آپ کی طرف ہو وہ تلوار آپ کے وجود پہ نہیں آنی چاہیے, اس بچے سے وجود پہ آنی چاہیے. فرق ہے ایمان میں یا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے کتنا بڑا فرق ہے جی. زمین و آسمان کے علاوہ بھی اگر میں کوئی سمجھا سکوں کہ اس سے بھی بڑا فرق ہے تو میں وہ کہنے کو بھی تیار ہوں. اور جب اتنا بڑا فرق تو پھر ان مومنوں کو کافر کہنے والوں کو میں کبھی مسلمان تسلیم نہیں کر سکتا. ایک لمحہ بھر کے لیے بھی پیغمبر کی جماعت کو کافر کہنے والوں کو مسلمان نہیں مانا جا سکتا, نہ انہیں اپنا بھائی بنایا جا سکتا ہے, نہ ان کے لیے ہمارے دماغ میں کوئی نرم گوشہ آ سکتا ہے. اگر نبی کے صحابہ کی جماعت پیغمبر کی جماعت اگر مومن نہیں پھر کائنات میں کوئی مومن نہیں ہے. اور حیرت مجھے یہ ہے کہ جو پیغمبر کی جماعت کو کافر کہتا ہے وہ تو بھائی بنتا ہے ہمارا, اور اگر ہم اس کفریا نظریے کی تردید کرتے ہیں تو ہمیں فرقہ واریت کا تانا دیا جاتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ کفر کی ذہنیت یہ تھی, خیال یہ تھا کہ اگر یہ جماعت باقی رہی تو دین باقی رہے گا, یہ جماعت مٹ گئی تو دین مٹ جائے گا. ان کا خیال پورا ہوا جی؟ صحابہ نے پورا ہونے دیا؟ ان نے ظلم کیا تو صحابہ نبی کو چھوڑ گئے؟ انہوں نے ان کے بچے ذبح کیے تو صحابہ نے نبی کا دامن چھوڑا؟ جی نہیں. کون برداشت کرتا ہے میرے بھائی کہ موت کے بعد اسے کفن بھی میسر نہ آئے اور کفن کے لیے گھاس استعمال کی جائے, کپڑا تک نہ ملے؟ کون برداشت کرتا ہے؟ لیکن یہ نبوت کی صداقت تھی جس نے ان سے یہ سب کچھ برداشت کروایا. اگر ان کے دلوں میں پیغمبر کی صداقت نہ اترتی تو یہ سب کچھ وہ برداشت نہ کرتے. انہوں نے کیا, طویل عرصہ تک ظلم برداشت کیا, سہا, قربانی دی, اور پھر رب العالمین نے ایک عرصہ تک ان کی آزمائش کرنے کے بعد اور دنیا کو یہ دکھانے کے بعد کہ میرے پیغمبر کے ساتھ جو آئے ہیں وہ سچے ہیں, یہ دکھانے کے بعد پھر اس جماعت کو موقع دیا, کفر کے خلاف موقع دیا. اور جب اللہ نے اس جماعت کو موقع دیا پھر اسی جماعت کا فرق ہے, اسی جماعت کا جو مکہ کی وادیوں میں کھلے اعلان کرتا ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, یہودیوں نصرانیوں جزیرہ عرب سے نکل جاؤ, تمہارا یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. گرانی قدر عرض صرف یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس وقت کے کفر کا ذہن بھی یہ کہ نبی سے نبی کی جماعت کاٹی جائے دین آگے نہیں چلے گا, اور آج کے کفر کا ذہن بھی یہ ہے کہ نبی سے نبی کی جماعت کو کاٹ دیا جائے. فرق البتہ اتنا ہے ان کے کا کاٹنے کا انداز اور تھا، آج کے کافر کے کاٹنے کا انداز اور ہے. ان نے ظلم کیا کہ یہ بھاگ جائیں لیکن نہیں بھاگے، ان نے سوشل بائیکاٹ کیا کہ بھاگ جائیں گے نہیں بھاگے، انہوں نے ان کے بچے ذبح کیے کہ اس طرح بھاگ جائیں گے لیکن نہیں بھاگے، اور دین کو محفوظ کر کے آگے پہنچایا. اور آج کا کافر یہ کہتا ہے کہ جو دین ان کے ذریعے سے آیا ہے اور پھیل گیا ہے، اب وجود تو ان کا سامنے نہیں ہے کہ ان سے ظلم کیا جائے، اس دین سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ اس دین سے جان اسی صورت میں چھڑائی جا سکتی ہے کہ نبی سے نبی کی جماعت کو الگ کیا جائے. چنانچہ وہ جماعت کو الگ کرنے کے لیے اب اس جماعت پر براہ راست برستا ہے، اس پہ تبرہ کرتا ہے، اس پہ لعنت بھیجتا ہے، ان کی شخصیات کو مجروح کرتا ہے، کبھی فدق کے نام سے مجروح کرتا ہے، کبھی غصب خلافت کے نام سے مجروح کرتا ہے، کبھی جنازہ رسول کے نام سے مجروح کرتا ہے. اور دین اس کا یہ ہے کہ جب یہ جماعت مجروح ہوگی دین ختم ہو جائے گا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہی تبرہ کرتے کرتے آج کے کافر نے یہ دین دیا کہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو اس قرآن کو صحابہ نے بدل ڈالا تھا، اور جس دین کو تم آج مان رہے ہو یہ اصلی دین نہیں ہے، اسے صحابہ نے غلط رنگ میں پیش کیا ہے. آج آپ کے ملک میں وہ لٹریچر بڑی بھاری تعداد میں موجود ہے جس میں صاف لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، اصلی قرآن غیب ہے، یہ تو صحابہ نے اپنے طور پہ ایک سازش کے تحت علیہ رسول اللہ جمع کیا تھا اور اصلی قرآن کو غائب کیا تھا. چنانچہ آپ کے کراچی سے کتاب چھپی 1000 تمہاری 10 ہماری کے عنوان سے، اور اس کتاب میں واضح لفظوں میں اردو زبان میں تحریر کیا گیا کہ سنیو، جس قرآن کو تم مانتے ہو اس میں تو پاکستان کا ذکر تک نہیں ہے، اور جس قرآن کو ہم مانتے ہیں اس کا تو اس میں تو پاکستان کا ذکر ہے، اور وہ ہمارے امام کے پاس محفوظ ہے. یہ کتاب کراچی میں نہ چھپی ہو، اس میں یہ عبارت نہ ہو، اس میں یہ الفاظ نہ ہوں، مجھے تخت اعدار پہ لٹکا دیا جائے. اگر یہ چھپی بھی ہے، موجود بھی ہے، اس پہ بین بھی نہیں لگا، تو یہ کتاب لکھنے والا چھاپنے والا یقیناً کافر ہے، اور حکومت کے اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنا بہت بڑی بے غیرتی ہے. اس وقت کے کفر کا دین یہ تھا کہ صحابہ کا تو دین مٹ جائے، آج کے کفر کا دین بھی وہی ہے، فرق ہے یہ اس طرح کاٹ رہا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ لالچ کے طور پہ ساتھ لگے ہیں، بائیکاٹ کرو گے بھاگ جائیں گے، یا ظلم کرو گے بھاگ جائیں گے. وہ کافر اس میں ناکام ہو. آج کے کافر نے ذہن بدلا، سوچ بدلی، طریقہ واردات بدل لیا، انداز بدلا ہے. اس نے ذہن یہ دیا کہ جو لوگ اس وقت محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے وہ مومن نہیں، وہ صادق و امین نہیں تھے، وہ دل سے نبی کے ساتھ نہیں آئے. اور ظاہر ہے کہ جب اس ذہن کو عام کر دیا جائے گا کہ جو لوگ اس وقت نبی کے ساتھی بنے وہ دل کے ساتھ نہیں تھے، الیاس باللہ ان کی زبان پہ ایمان تھا تو دل میں کفر تھا، جب یہ ذہنیت عام کر دی جائے گی تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر جو دین ان کی وساطت سے آیا ہے وہ بھی تو ناقابل اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا جی. اور یہی کچھ ثابت کیا آج کے کافر نے کہ جو قرآن انہوں نے جمع کیا تھا، واضح لفظوں میں تحریر کیا کہ یہ آج کا موجودہ قرآن ان کا جمع کیا ہوا ہے لیکن یہ اصلی نہیں ہے، اصلی تو امام کے پاس غار میں، اور یہ ان لوگوں نے سازش کے تحت جمع کیا. حتیٰ کہ مقبول حسین دہلوی مرتد یہاں تک قرآن کے حاشیے پر 12ویں پارہ میں تحریر کیا، میں ذمہ دار ہوں حوالے کا، کہ یہ قرآن صحیح نہیں، غلط، اور واضح لفظوں میں تعریف کیا کہ شراب خور خلفاء کی خاطر اسے بدلا گیا ہے. قرآن کے لیے کوئی معمولی بات نہیں. میں آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ آپ اس سے غور کریں, سوچیں, انتخاب کریں. لکھتا ہے کہ شراب خور خلفاء کی خاطر اسے بدل دیا گیا ہے. پھر سوال خود بخود ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ غلط ہے تو اسے صحیح کر دو. تو جواب لکھتا ہے کہ ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں. جب تک امام نہ آئے اس وقت تک کسی غلط قرآن کو پڑھا جائے گا کہتا ہے, اور جب امام آئے گا تو اس وقت قرآن اصلی حالت میں پڑھا جائے گا. یہ اردو زبان میں آج بھی موجود ہے اور پھر قرآن کے حاشے بھی موجود ہے. قرآن کی تفسیر بنا کے اس کو شائع کیا گیا, اور یہ تنہا مقبول حسین دہلوی نہیں بلکہ قریباً ایک درجن کے قریب اس کی تائید کرنے والے, اس کے ہم عقیدہ, ہم مسلک اور اس وقت اس کی جماعت کے اساتین ہیں جو اس کی تائید کر رہے ہیں کہ جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے ٹھیک ہے. آپ بتلائیں کہ کسی بھی جماعت کے ذمہ دار لوگ جب ایک موقف متفقہ طور پر پیش کرتے ہیں تو کسی عام آدمی کو اس سے گریز کی ہمت باقی رہ جاتی ہے یا وہ گریز کر سکتا ہے اونچی آواز سے؟ تو پوری ذمہ داری کے ساتھ مقبول حسین دہلوی نے تحریر کیا ایاز باللہ کہ یہ قرآن صحیح نہیں اور شراب خور خلفاء کی خاطر سے بدلا گیا. اصلی قرآن امام کے آمد پر, امام کی آمد پر اصلی قرآن پر آ جائے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ لٹریچر ملک میں چلتا رہے, پہلے تقسیم ہو یا اس قسم کے نظریات اور شراب خور خلفاء کی خاطر سے بدلا گیا. اصلی قرآن امام کے آمد پر, امام کی آمد پر اصلی قرآن پڑھا جائے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ لٹریچر ملک میں چلتا رہے, پہلے تقسیم ہو یا اس قسم کے نظریات رکھنے والے لوگوں کو ہم اپنا بھائی سمجھتے رہیں, ہم اپنے گلے لگاتے رہیں, ہم اس قسم کے نظریات کے لوگوں کے ساتھ برادری گانٹتے رہیں؟ کوئی اخلاقی, کوئی قانونی, کوئی جواز ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کے قائم کرنے؟ جی ایسا بولتے ہیں آپ, کسی بھی لحاظ سے کوئی جواب نکلتا ہے؟ ہاں ایک بات ہے, اگر یہ چیزیں سب ریکارڈ پہ نہ ہو, یہ لٹریچر ملک میں نہ ہو, اس کے لکھنے چھاپنے اور ماننے والے ملک میں نہ ہو, اور ہم فرضی طور پہ کہہ رہے ہوں تو صدا کے مستحق ہم, اور اگر یہ سب کچھ ملک میں ہو تو پھر ہمیں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی قوم کو اس کفر سے آگاہ تو کر سکیں. حق ہے یا نہیں؟ جی اس کفر سے آگاہ کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ صرف کفر سے آگاہ کرنے کا یہ حق نہیں بلکہ اس کفر کے خلاف سنی قوت کو جمع کرنے کا بھی حق ہے, بنیادی طور پہ حق ہے. گرامی قدر ثانی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کفر کی سوچ یہ تھی کہ اگر صحابہ باقی ہیں تو نبوت کا پیغام باقی ہے, صحابہ مٹ جائیں گے پیغام مٹ جائے گا. اس وقت کے کافر کی جو صحابہ کی زندگیوں میں موجود تھا, آج کے کافر کی ذہنیت بھی وہی ہے, طریقہ کار بدلا ہوا ہے. اس کا ذہن یہ ہے کہ انہیں مجروح کرو, اتنے الزامات لگا دو کہ کوئی شخص پیغمبر کی جماعت کی اپنے دل میں وقت نہ رکھے, اور جب اس طرح وہ جماعت مجروح کر دی جائے گی تو دین خود بخود مٹ جائے گا. پھر جب وہ یہ کہیں گے یہ قرآن اصلی نہیں, لوگ کہیں گے ٹھیک ہوگا کیونکہ جمع کرنے والے ٹھیک نہیں تھے. جب وہ یہ کہیں گے کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں, لوگ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے کیونکہ بتلانے والے ٹھیک نہیں تھے. پھر کوئی بھی کفر منوا لیا جائے تو دنیا مانتی چلی جائے گی, اس لیے کہ پہلا حملہ تو اسی جماعت پر تھا کہ جب وہ کٹ گئی آگے جو منوا لیا جائے, جو نظریہ لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا جائے لوگ اس کو تسلیم کریں. چنانچہ اس طرح صحابہ رسول پر جرا کر کے ان کی شخصیات کو لوگوں کے ذہن سے اتارنے کی ضرورت یہ بھی پیش آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, آپ پر دین مکمل ہو چکا ہے, آپ کے بعد کوئی پیغمبر کوئی رسول نہیں آئے گا, آپ آخری پیغمبر آخری نبی اور آخری رسول ہے. اس عقیدے کی بنیاد اکھاڑنے کے لیے, نیا دین پیش کرنے کے لیے ضرورت تھی صحابہ کو نبوت سے جدا کرنے کی, کہ جب انہیں مجروح کیا جائے گا تو نیا نظریہ نبوت کی اس صفت کو ختم کرنے کے لیے پیش کرنا آسان ہوگا. چنانچہ دھڑا دھڑ روایات پیش کی امامت کے عنوان کہ خاتم الانبیاء کے بعد ایک درجہ باقی ہے اور وہ امامت کا درجہ ہے. وہ درجہ کتنا بڑا ہے, پھر اس کی تعریفیں شروع کی کہ وہ درجہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی پیغمبر محمد رسول اللہ کے ماں سوا کوئی نبی بھی امام کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. امام سوائے محمد رسول اللہ کے تمام پیغمبروں سے اعلیٰ اور افضل ہے علیہ باللہ. یہ نظریہ پیش کیا, اور یہ نظریہ اسی وقت چل سکتا ہے جب صحابہ سے دنیا کو کاٹ لیا جائے, ورنہ یہ چل نہیں سکتا. اور اس کا چلانا اس لیے ضروری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو پامال کیا جائے. چنانچہ اس سے ان کو پوری قوت کے ساتھ پھیلایا گیا کہ امام نبی سے افضل ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب امام نبی سے افضل ہے اور وہ امام محمد رسول اللہ کے بعد پیدا ہو رہا ہے یا بعد میں امامت کے مرتبے پہ فائز ہو رہا ہے اور یہ دو دا یہ درجہ ہے نبوت سے بھی اعلیٰ, تو کیا ختم نبوت باقی رہ گئی؟ جی ختم نبوت کا مفہوم اور معنی باقی رہ گیا؟ اونچی آواز سے بولی. امام معصوم بھی ہو, اس کی اطاعت فرض بھی ہو, اس پر باطنی وحی بھی آتی ہو, اس کا درجہ تمام انبیاء سے بڑا بھی ہو اور وہ آئے بھی محمد رسول اللہ کے بعد, تو کیا پھر بھی ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ رہ جائے گا؟ جی ختم نبوت کا معنی تو یہ ہے کہ اب آپ کے بعد نہ وحی آ سکتی ہے, نہ کوئی شریعت اور دین آ سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی معصوم ماں کے پیٹ سے جنم لے سکتا ہے. لیکن اس بنیادی عقیدے کو توڑنے کے لیے بڑی مدت سے نظریہ امامت کو پبلک میں پھیلایا گیا, اور مجھے یہ کہنے میں آج کوئی بات نہیں ہے کہ تقیہ کی بنیاد پر اس نظریے کو مخفی رکھا گیا ہے. بہت سارے علماء شاید اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکے, اور جنہیں یہ نظریہ ملا اور ان کی دسترس ان کتب تک ہوئی جن میں یہ نظریہ موجود تھا, ان علماء نے اس وقت اپنی رائے کے اظہار میں کوئی کمی محسوس نہیں کی. آج تقریباً 200 سال پہلے یہ اس سے بھی کچھ شاید امام المحدثین راس المحدثین شیخ وقت امام المحدثین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تفہیمات الہیہ میں کھل کے لکھا کہ یہ نظریہ امامت ختم نبوت کا انکار ہے, اور جو خاتم الانبیاء کے بعد کسی شخص کو معصوم مان کر امام مان کر اس کی اطاعت کو فرض کر جانتا ہے, وہ چاہے زبان سے ختم نبوت کا اقرار کرتا رہے لیکن فی الحقیقت وہ ختم نبوت کا منکر ہے. یہ فتویٰ کفر کہ معصوم امام کو خاتم الانبیاء کے بعد اس کی اطاعت کو فرض جاننا کفر ہے, یہ فتویٰ آج کے مفتی کا نہیں ہے, نہ آج کے مفتی کا کوئی کمال ہے. یہ فتویٰ شاہ ولی اللہ کہے اس سے نکل کر کے آج کے مفتی بھی میدان میں آیا ہے. میں کیوں نہ داد دوں شاہ ولی اللہ کو جس نے 200 سال پہلے قوم کو جھجھوڑا للکا. آج تو ہم ناقل ہیں, ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو شاہ ولی اللہ 200 سال پہلے کہہ چکا ہے اور پوری جرت کے ساتھ کہہ چکا ہے, اور بات بھی اس انداز میں کہی. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, اور میں نے آقا دو عالم سے رفت کے متعلق سوال کیا تو مجھے خود آقا نے خواب میں فرمایا مسئلہ امامت پہ غور کیجئے. فرماتے ہیں جب صبح ہوئی میں نے امامت کے مسئلے پہ غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا انکار ہے. اور اسی سے گویا میں رفت کو سمجھ گیا کہ رفت کس چیز کا نام ہے. گرامی قدر سامین, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح امامت کے نام سے ختم نبوت کی بنیاد اکھیڑنے کے لیے نظریہ قائم کیا گیا اور اسے بڑے راز کے ساتھ پھیلایا جاتا رہا. اس کی بڑی عجیب و غریب داستانیں تیار کی گئیں. امام پیدا کیسے ہوتا ہے؟ وہ ماں کے پیٹ سے نہیں آتا, لکھا یہ گیا کہ وہ ماں کی رانچ سے پیدا ہوتا ہے. عجیب و غریب کہانی ہے, وہ ایک طویل داستان ہے, یہ اس کا موقع نہیں. امام تمام پیغمبروں سے بڑا درجہ رکھتا ہے, حتیٰ کہ پھر آگے چل کر یہ بھی لکھا کہ باقی انبیاء سے تو امام بڑا ہے لیکن محمد رسول اللہ کے برابر کا درجہ رکھتا ہے. یہ تعلیم بھی دی اور یہاں تک کہا گیا کہ چشمے آبر میں محمد علی الگ الگ نظر آتے ہیں, فی الحقیقت الگ نہیں ہیں. یہ کتابیں میرے پاس محفوظ, یہ چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی. تم بتلاؤ کہ جو محمد علی کو برابر سمجھتا ہو اس کو ایک لڑا بھر کے لیے بھی میں اسلامی برادری میں تصور کر سکتا ہوں؟ آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی شریعت بار سے گنجائش ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کی ہستی رب العالمین نے نہ پیدا کی ہے نہ آئندہ پیدا کرے گا. لیکن آج یہ لٹریچر بھی دنیا میں موجود ہے اور اسے پوری وسعت کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے. اصل دین وہی چل رہا ہے کہ صحابہ کو نبوت سے کاٹ دیا جائے تو دین مٹ جائے گا, اگر یہ جماعت باقی رہی مجروح نہ ہوئی تو دین باقی رہے گا اور یہ مجروح ہو گئی تو دین مجروح ہو جائے گا. چنانچہ پہلا حملہ اس کافر نے بھی صحابہ پہ کیا تھا, آج کے کافر کا حملہ بھی اس جماعت پہ یہی ہے کہ انہیں مجروح کرو, انہیں بدنام کرو, لوگوں کے دلوں سے ان کی وقت نکالو. اور آپ حیران ہوں گے, آپ کے ملک میں وہ کتابیں موجود ہیں جو ملک کے مختلف اضرار مختلف علاقوں سے چھپی, جن میں اصحاب رسول کو ماں بہن کی گالی دی ہوئی ہے. ماں بہن کی, اٹھیے نہیں بھائی, بات ختم کرنے لگا. ماں بہن کی گالی آپ کے کراچی سے کتاب چھپی جس میں فاروق اعظم کو ماں کی گالی دی گئی ہے. میں اس کی تفصیل شاید کل کے جمعہ میں عرض کروں. ماں کی گالی, حیرت ہے کہ آج اصحاب رسول کی شخصیات اس حد تک بالیات باللہ لوارث ہو گئیں تو ان کو ماں کی گالی دی جائے, ان کو بیٹیوں کی گالیاں دی جائیں. آپ نے شاید یہ بھی پڑھا ہو کہ آپ کے ملک نے ڈائجسٹ چھپا جس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور ساتھ ہی والے رقصوں میں لکھا کہ دیگر تمام صحابہ کی بیٹیاں معاش کا باسی میں مبتلا رہا کرتی تھیں. ہائے رب العالمین, زمین تو نہیں بھٹتی, پیر اور مولوی لیڈر اور سیاستدان کی بیٹی محفوظ ہو اور آج 1400 سال کے بعد اصحاب پیغمبر کی بیٹیوں تک کو لوگ ڈال دیں. اس لٹریچر کی موجودگی میں ہماری نیند حرام ہے. صرف نیند حرام کیا مانا, ہم اپنی جان کی بازی لگانے کا تائیدہ کر چکے ہیں. اس بات کو نوٹ کر لے, ہماری زندگی بھی اس کا کفر ثابت کرے گی, ہماری موت بھی اس کا کفر ثابت کرے گی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس راستے میں ہماری موت آ گئی تو ہماری وہ موت دشمنان اصحاب رسول کے غیر مسلم اقلیت ہونے کا فیصلہ کر جائے گی. مر تو جانا ہی ہے یا نہیں مرنا؟ آپ نہیں مریں گے, میں نہیں مروں گا, مر تو جانا ہی ہے. لیکن موت موت میں فرق ہے, ایک موت
موت کا واقعی میں آتی ہے، ایک موت ایکسیڈنٹ میں آتی ہے، ایک موت قوم کے ذاتی مفادات پر لڑتے ہوئے آتی ہے، وہ کیا موت ہوگی جو صدیق عظمت کے لیے آ جائے؟ ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودا ہے، ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودا ہی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی۔ ہم تو بھائی ایک فیصلہ کر چکے، اس کفر کو برداشت کر لیا جائے، اس ظلم کی موجودگی میں لمبی چادر تان کے سو جایا جائے، اور اس کے لیے کوئی قوم میں بیداری نہ لائی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکنات میں سے۔ میں نے اب گزشتہ پروگرام میں بھی حوالہ دیا، کتاب آپ کے ملک میں چھپی چراغ مصطفی کے نام، جس میں تعریف کیا گیا نعوذ باللہ کہ ابو بکر وہ ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کا عقیدہ قبول کیا ہے اردو زبان میں۔ میری بات آپ پوری توجہ سے سنیں، اردو زبان میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ لٹریچر دیا ہے میں ان کو گلے لگا سکتا ہوں؟ ان کو بھائی بنایا جا سکتا ہے؟ یہ اس کفر کے چھپتے چھپنے کی موجودگی میں ہم آرام کی نیند سو سکتے ہیں، یہ چین محسوس کر سکتے ہیں؟ اصحاب رسول دین کی بنیاد اور اساس ہے۔ کل کا کافر بھی یہ سمجھتا تھا جماعت پیغمبر سے کاٹ دی جائے تو دین مٹ جائے گا، آج کا کافر بھی سمجھتا ہے کہ پیغمبر کی جماعت نبی سے کاٹ دی جائے تو دین مٹ جائے گا۔ نہ وہ کافر کاٹ سکا تھا، نہ آج کا کافر پیغمبر سے پیغمبر کی جماعت کاٹ سکتا ہے۔ سامعین محترم، کاٹنا تو کیا، اس جماعت کے دو فرد تو ایسے ہیں جو ابھی تک ساتھ، جن کے خلاف سب سے زیادہ کفر بکا جاتا ہے، ان کو اللہ نے اتنا شرط دیا کہ آپ بھی ساتھ۔ آپ ہیں یا نہیں؟ آپ بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی مختصر لفظوں میں کہتا ہوں، ساتھ ہیں۔ لیکن یہ تو بتلائیے خدا را کے ساتھ ہیں کس جگہ؟ بولیے نا، عام جگہ پہ ساتھ بھی ہیں لیکن ہیں کہاں؟ ساتھ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ رات چلتے کو ساتھ لگ جائے، ساتھ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام کے لیے کسی دکان پہ کھڑے اور دوسرا کوئی ساتھ اپنے کام کے لیے آ کے کھڑا ہو جائے، ساتھ تو کئی جگہ پہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ دو جو ساتھ گئے ہیں تو کس صورت میں گئے ہیں؟ بولیے نا جی، جنت میں، جنت میں ساتھ ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ صرف یہی نہیں کہ جنت میں ساتھ ہیں، جب ابو بکر کا جنازہ نبی کے روضہ اقدس کے سامنے پڑا تھا، امام رازی لکھتا ہے میری بات نہیں، کہتے ہیں جنت کا دروازہ کھلا، راستہ نبی کا در کھلا، اب آتا ہی ادخل الحبیب الی الحبیب۔ یہ کام بہرحال کرنے کا ہے، کرنے کا ہے یا نہیں کرنے کا؟ اونچی آواز سے، میں تعصب کا شکار نہیں ہوں، دیانتداری رکھتا ہوں۔ آل حدیث مکتب فکر کے لوگ اپنے طور پہ کچھ کہیں، مجھے ان سے بحث نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ احسان الہی زہیر اصحاب رسول کی ناموس کا شکار ہوا ہے۔ ان کی سوچ کوئی ہو، وہ اپنی سوچ کے ذمہ دار ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا قاتل دشمنان اصحاب رسول میں سے ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ آج تک حکومت کی اتنی سرد میری اور قاتلوں کو گرفتار نہ کرنا، یہ جرت دلانا ہے دشمن اصحاب رسول کو کہ وہ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی یہ حشر کرے۔ البتہ میں یہ ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں دشمن اصحاب رسول سے کہ اگر تم اس لین پہ چلو گے تو یہ لین بہت جلد تمہارے غیر مسلم اقلیت ہونے کا فیصلہ لائے گا۔ بلکہ میں اگر آل کراچی سے یہ کہوں کہ ایم کیو ایم اگر حکومت کے کچھ نے اپنے قومی مفادات کے لیے ٹکوا سکتی ہے تو تم صحابہ کی ناموس کے لیے منظم ہو کر نہیں ٹکوا سکتے ہو؟ وجہ بتلائیے نا کیوں؟ تھکے تو نہیں؟ اگر میں تھک جاؤں تو پھر میری بات دین میں بھی آئی ہے یا نہیں آئی؟ آئی ہے. اس وقت کے دشمن, اس وقت کے کافر کا ذہن کیا تھا؟ نبی سے نبی کی جماعت اونچی آواز سے کاٹ دی جائے. اور آج کے کفر کی ذہنیت کیا ہے؟ نبی سے نبی کی جماعت کاٹ دی جائے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین آگے نہیں پھیل سکے گا. نہ وہ کافر نبی سے جماعت کاٹ سکا تھا, نہ آج کا کافر کاٹ سکتا ہے. دین وہی ہے جو صحابہ کے ذریعے آیا, قرآن وہی ہے جس کو عثمان غنی نے جمع کیا. کوئی ماں کے پیٹ میں دوبارہ داخل ہو کر پھر برآمد ہو جائے تب بھی یہ قرآن کو صفحہ 80 سے نہیں مٹا سکتا. یہ وہی ہے جسے قرآن جس کو عثمان نے جمع کیا ہے. ہزار کوئی اس کے خلاف بکے دھوکے, لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے, اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور قیامت تک باقی رہے گی. سامعین محترم, سپاہ صحابہ ان حالات اصحاب رسول کا تحفظ چاہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اونچی آواز سے کرنا چاہیے. جب لٹریچر اتنا بڑا غلیظ آ رہا ہو اور دشمنان اصحاب رسول کی سرگرمی تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے, حتیٰ کہ انڈر گراؤنڈ فوجی تربیت شروع ہو, تو کیا اس وقت سنی قوم کو متحد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اٹھنا نہیں, میں بات ختم کر رہا ہوں. دو منٹ, کوئی سنی مت اٹھے دعا سے پہلے. جو سنی نہیں ہے وہ نکل جائے, ٹھیک ہے نا. ہاں, دوسرے کو تو مجبور کرنے کا ہمارا کوئی حق نہیں ہے, لیکن اپنے کو تو مجبور کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ بات میری ذہن میں آئی. ان حالات میں سپاہ صحابہ پورے نظم و ضبط کے ساتھ بستی بستی, کریا کریا, شہر شہر, عصمت اصحاب پیغمبر کا پھریرا لہرانا چاہتی ہے. اور آپ سے تعاون کی اپیل کرتی ہے کہ آپ دست و بازو بنے, آپ ہمارے ساتھ کانٹوں پر چلنے کے لیے تیار ہوں, آپ ہمارے ساتھ ہتھکڑی کو زیور سمجھ کر پہننے کے لیے تیار ہوں. ہم ان حالات میں اصحاب رسول کا تحفظ چاہتے ہیں. اور میں یہ کہنے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتا کہ سپاہ صحابہ کوئی عام تنظیم نہیں ہے. دشمن اپنے دل سے اپنے تمام تر خیالات نکال دے, سپاہ صحابہ ایک منظم جلخار ہے جو پوری قوت, جرات اور اپنی ہمت کے ساتھ اصحاب رسول کا پاکستان میں آئری تحفظ چاہتی ہے. سپاہ صحابہ عام جماعت نہیں, بلکہ سپاہ صحابہ ایک یلغار کا نام ہے, جرات کا نام ہے, صداقت کا نام ہے, دیانت کا نام ہے, عفت کا نام ہے. سپاہ صحابہ قدم بڑھانا چاہتی ہے. اس پہ جتنا ظلم کیا جائے گا اتنی ابھرے گی, جتنا تشدد کیا جائے گا اتنی بڑھے گی. سپاہ صحابہ کے کارکنوں کو سالوں میں الٹا لٹکا کر ننگا مارا گیا ہے, لیکن ایک کارکن بھی حکومت ہم سے توڑ نہیں سکی. مجھے ننگے سر ننگے پاؤں گرفتار کیے ہے, میرے ساتھیوں کو ننگا کر کے تھانوں میں مارا ہے, ہم پہ جھوٹے 302 کے مقدمات قائم کیے ہیں. اب بھی میری جماعت کے صدر اور ایک اور عظیم کارکن اب بھی جیل میں موجود ہے, لیکن دشمن کو حکومت کو سن لینا چاہیے. ہمارے عزم میں کوئی لچک نہیں آئی, ہمارے پروگرام میں کوئی لچک نہیں آئی. ہم جو جیل میں جانے سے پہلے تھے وہی آج ہے. بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں ان اندھیروں سے کہہ دو اپنا ٹھکانا کر لیں, ان اندھیروں سے کہہ دو نظر آ رہا ہے؟ یہ جھنڈا ملک کے ہر گوشے میں ہم لہرائیں گے. لہرائیں گے یا نہیں؟ ہم نہیں ہوں گے, ہماری قبریں لہرائیں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم مر جائیں گے, ہماری قبریں بھی یہ جھنڈا لہرانے پر سنی قوم کو مجبور کر دیں. یہ لہرے گا اور پوری جرات کے ساتھ لہرے گا, قصبہ قصبہ بستی بستی کریا کریا لہرے گا. آج میں بالکل کہنے میں حق بجانے ہوں کہ سپاہ صحابہ ایک محلے کی تنظیم نہیں ہے. آپ پہاڑوں میں جائیں, آپ کو پہاڑیوں پہ لکھا نظر آئے گا, گلی گلی نگر نگر عمر 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 نیچے انجمن سپاہ صحابہ نظر نہ آئے. میں جوتا جوتا آپ کا سر میرا, اگر نظر آئے تو پھر دست و بازو بنیے. ہم نے پہاڑوں تک درختوں تک جنگلوں تک شہروں تک بستیوں تک کریا تک حضرت صحابہ رسول کا پہرا لہرا دیے, مزید لہرائیں گے. دشمن ہمارا راستہ ہزار روکے, ہم مٹ سکتے ہیں لیکن اب آرام کی نیند نہیں سو سکتے. اپنا ٹھکانا کر لیں, نہیں رہی توجہ آپ کی. ان اندھیروں سے کہہ دو اپنا ٹھکانا کر لیں, ہم نئے عزم کے ساتھ بنیاد سہر رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.